السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ ہماری یہ نشریات سن رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کے زلزلہ زدہ علاقوں کے لیے بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی سے متاثرین کی مشکلات میں اضافے کا خدشہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل اختر.
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی فتح. حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف 10% نشستیں بھی حاصل نہ کر سکی. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان.
مستونگ میں ریل گاڑی پر بم حملہ، کم از کم 3 افراد ہلاک. کوئٹہ سے مایو ستار کاکڑ. تفصیلات کچھ دیر بعد.
سندھ کے 8 اضلاع کے بلدیاتی انتخابات کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی آگے. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
نوبی ایشیا.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی آمد پر سری نگر میں ملین مارچ منعقد کرنے کے اعلان کے بعد استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن. سری نگر سے میں ہوں یوسف جمیل. تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، صومالیہ کے عسکریت پسند گروپ الشباب نے موگادیشو کے ایک ہوٹل پر مہلک حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، جس میں کم سے کم 11 افراد ہلاک ہو گئے. اور ترکی میں ووٹر جون میں ہونے والے انتخابات کے بعد آج پھر عام انتخابات میں ووٹ ڈال رہے ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. بھارت کے زیر کشمیر میں پولیس نے درجنوں علیحدگی پسند لیڈروں کو حراست میں لے لیا ہے. وادی کشمیر میں بڑے پیمانے پر یہ گرفتاریاں علیحدگی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی کے ملین مارچ کو ناکام بنانے کے لیے کی گئیں، جو وہ سری نگر میں وزیر اعظم مودی کے جلسے کے موقع پر کرنا چاہتے تھے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
بھارتی کشمیر کی پولیس نے استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے خلاف بڑے پیمانے پر شروع کی گئے کریک ڈاؤن کے دوران ان کے درجنوں لیڈروں اور کارکنوں کو حراست میں لیا ہے، یا پھر انہیں ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے. اگلے چند روز کے دوران مزید گرفتاریاں متوقع ہیں. یہ کریک ڈاؤن سرکردہ آزادی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی کے اس اعلان کے بعد شروع کیا گیا کہ وہ 7 نومبر کو وزیر اعظم نریندر مودی کے بھارتی کشمیر کے ایک روزہ دورے کے دوران دارالحکومت سری نگر میں ایک عوامی جلسہ منعقد کریں گے، جسے انہوں نے ملین مارچ کا نام دیا. سعید گیلانی نے جلسے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ سری نگر کے شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم سے صرف 100 گز کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں بھارتی وزیر اعظم اسی دن یعنی 7 نومبر سنیچر کو حکمران اتحاد میں شامل علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے بلائے گئے ایک جلسے عام سے خطاب کرنے والے ہیں. تاہم سعید گیلانی نے کہا تھا کہ ان کے ملین مارچ کے منتظمین یا اس میں شامل ہونے والے لوگوں کی طرف سے بھارتی وزیر اعظم کے جلسے عام میں نہ کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی اور نہ امن امان میں کسی قسم کی رکھنا اندازی ہوگی. انہوں نے ملین مارچ میں شریک ہونے کے لیے استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی دوسری کشمیری جماعتوں کے قائدین کو بھی دعوت دی، جس کے بعد ان لیڈروں نے نہ صرف ملین مارچ کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا بلکہ کہا کہ اس میں ان کی شمولیت حق خود ارادیت کے لیے چلائی جا رہی تحریک میں شامل کشمیریوں اور ان کی سیاسی قیادت میں اتحاد اتفاق کا عملی مظاہرہ ہوگا. پولیس عہدیداروں نے کہا کہ یہ گرفتاریاں احتیاطی طور پر کی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم مودی کے دورے کشمیر کے دوران کسی قسم کی گڑبڑ ہو. دورے کے دوران بھارتی وزیر اعظم باغلیار کے مقام پر دریائے جہلم پر بنائے جا رہے ایک پن بجلی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے، اور جیسا کہ حکومتی ذرائع نے توقع ظاہر کی ہے، بھارتی کشمیر کے لیے ایک بڑے اقتصادی پیکیج کا اعلان کریں گے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
پاکستان کے 2 صوبوں پنجاب اور سندھ میں ہفتے کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے غیر سرکاری نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے مطابق پنجاب میں مسلم لیگ نون جبکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سبقت حاصل ہے. تقریباً 10 سال کے بعد منعقد ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں پنجاب کے 12 اور سندھ کے 8 اضلاع میں ووٹ ڈالے گئے. اتوار کی صبح تک پنجاب میں 2696 نشستوں میں سے 2000 سے زائد نشستوں کے غیر حتمی نتائج کا اعلان ہو چکا تھا، جن کے مطابق مسلم لیگ نون نے 1005 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی تھی۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار تھے جو 868 نشستوں پر کامیاب ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کو 231، پاکستان پیپلز پارٹی کو 41، پاکستان مسلم لیگ کاف کو 31، جبکہ جماعت اسلامی اور پاکستان عوامی تحریک کو 2-2 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی۔ پنجاب سے ملنے والی یعنی لاہور سے ملنے والی رپورٹ ہم آپ کو جلد ہی ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ آئیے پہلے آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں، جہاں پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہفتے کے روز ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے، تاہم باضابطہ نتائج کا اعلان ابھی ہونا باقی ہے۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں سندھ کے 8 اضلاع میں ہفتے کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ پر نشر ہونے والے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق سندھ میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی آگے ہے، دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار اور تیسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پنجاب کے 12 اور سندھ کے 8 اضلاع میں پولنگ ہوئی۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات سکھر، خیرپور، گھوٹکی، لاڑکانہ، شکارپور، جیکب آباد، کشمور اور کمبر میں ہوئے۔ وائس آف امریکہ سے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں بات کرتے ہوئے تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا،
یہ تو متوقع تھا جو نتائج آئے ہیں۔ اب یہ اگلے جو دو مرحلے ہیں یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ان اگلے دو مرحلوں میں حیدرآباد اور کراچی میں انتخابات ہوں گے، اور حیدرآباد اور کراچی انتخابات میں دیکھنا یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کتنی نشستیں حاصل کرتی ہے، اور ساتھ میں ان کے مخالف جو اتحاد حیدرآباد اور کراچی میں ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی شکل میں، ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی شہری علاقوں میں کس حد تک نشستیں حاصل کرتی ہے۔
ان بلدیاتی انتخابات میں مختلف علاقوں سے مختلف قسم کی شکایات بھی موصول ہوتی رہیں۔ خیرپور میں دو سیاسی گروہوں کے بیچ فائرنگ سے کم از کم درجن افراد ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ بتایا گیا ہے کہ فائرنگ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے حامیوں کے بیچ ہوئی۔ بعد میں وہاں فوج کو بلائے جانے کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔ اب تک کی رپورٹس کے مطابق اس سلسلے میں قانونی کارروائی کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھ پائی۔ مختلف تجزیہ کاروں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی عمل کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں خیبر پختونخوا کے ایک بزرگ قوم پرست سیاسی رہنما افضل خان المعروف خان لالا اتوار کو اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 90 سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ خان لالا کا تعلق سوات کے علاقے درش خیلہ مٹا سے تھا، اور وہ واحد سیاسی شخصیت تھے جنہوں نے گزشتہ دہائی میں طالبان کی طرف سے سوات میں شورش پسندی کے دوران وہاں سے منتقل ہونے سے انکار کیے رکھا۔ وہ صوبائی اسمبلی کے علاوہ قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور خصوصاً سوات میں لوگ خان لالا کو نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ طالبان کی شورش پسندی کے خلاف دلیرانہ موقف پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے حکومت پاکستان انہیں تمغہ شجاعت سے بھی نواز چکی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ ہفتے آنے والے شدید زلزلے کے بعد حکام ہیلی کاپٹرز کے ذریعے متاثرین کو امدادی سامان فراہم کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اتوار سے زلزلہ زدہ علاقوں میں بارش کی وجہ سے سردی میں اضافے کا خدشہ ہے، جو امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے شمالی علاقوں میں پیر سے شروع ہونے والی بارش اور برفباری کی پیش گوئی سے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بسنے والے افراد کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ خاص طور پر ان خاندانوں اور افراد کے لیے صورتحال مزید سنگین ہو جائے گی جن تک امداد ابھی تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ 26 اکتوبر کو پاکستان کے شمالی اور افغانستان کے شمال مشرقی علاقوں میں آنے والے 7.5 شدت کے زلزلے سے سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں گھر تباہ ہو گئے۔ پاکستان میں زلزلے سے متاثرہ زیادہ تر علاقے دشوار گزار پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہیں، اور حکام ان علاقوں تک امدادی سامان کی ترسیل کے لیے ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن حکام کے بقول ابھی چند ایک مقامات ایسے ہیں جہاں امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں ایسے علاقوں میں پھنسے لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رہا ہے، جبکہ ماہرین صحت پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سردی کی شدت سے ان علاقوں میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے این ڈی ایم اے کے ترجمان احمد کمال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ 2 نومبر سے ملک کے شمالی علاقوں بشمول زلزلہ متاثرہ علاقوں میں کم اور درمیانے درجے کی بارش اور برفباری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس کے پیش نظر پہلے ہی تمام متاثرہ افراد تک سردی اور بارش سے بچاؤ کے لیے ضروری سامان پہنچانے کا انتظام کر لیا گیا ہے۔
تمام ارتھکویک افیکٹڈ ایریاز شامل ہیں، گلگت بلتستان بھی شامل ہے، جس میں لائٹ ٹو ماڈریٹ رین بھی ہے اور لائٹ ٹو ماڈریٹ سنو فال بھی ہے۔ پہلے سپیل میں 4 کی شام یا 5 تک موسم یا ویدر کلیئر ہو جائے گا، اور دوسرے سپیل میں 10 کو ویدر کلیئر ہو جائے گا۔ ان ساری چیزوں کو پری ایمپٹ کرتے ہوئے اب سے 3 روز پہلے ہی تمام ہم نے ارینجمنٹس کر لی تھیں، اور خصوصی طور پہ گرم کپڑے، جن میں چھوٹے بچوں کے بھی گرم کپڑے ہیں، اور نمونیا یا نمونیا سے بچنے کی ادویات ہو، اور ونٹرائز کہہ لیجیے کلوتھنگ، سب کچھ کمبل سمیت آرگنائز کر لیے گئے ہیں۔
احمد کمال نے کہا کہ اب زلزلے سے متاثرہ تقریباً تمام افراد تک رسائی ہو چکی ہے، تاہم چند ایک دشوار گزار علاقوں میں واقع آبادیوں تک بھی پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ پیر کو آنے والے زلزلے سے پاکستان میں 33,000 گھر تباہ ہو گئے، جبکہ پاکستان اور افغانستان میں لگ بھگ 400 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صومالیہ کے عسکریت پسند گروپ الشباب نے موگادیشو کے ایک ہوٹل پر مہلک حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، جس میں کم سے کم 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں ہوٹل کا مالک بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ ہلاک ہونے والوں میں ایک فوجی کمانڈر، 2 قانون ساز اور 1 صحافی بھی شامل تھا۔ صومالیہ کے سیکیورٹی کے لیے وزیر عبدی رزاق عمر محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ الشباب کے 5 یا 6 حملہ آوروں نے موگادیشو میں صحافی ہوٹل پر حملے میں 2 کار بم استعمال کیے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ عسکریت پسندوں نے عمارت کے داخلہ دروازے کے باہر کار بم دھماکے کیے، جس کے بعد مسلح افراد نے ہوٹل پر دھاوا بول دیا۔ یہ ہوٹل سرکاری عہدیداروں اور کاروباری زوما میں مقبول ہے۔ عینی شاہدوں نے ہوٹل کے اندر شدید فائرنگ کی آوازیں سنی۔ افریقی یونین کے فوجی اور صومالی سیکیورٹی افواج بالآخر ہوٹل پر کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہو گئیں۔ ترکی میں ووٹر جون میں ہونے والے انتخابات کے بعد آج پھر ووٹ ڈال رہے ہیں۔ جون کے ان انتخابات میں صدر رجب طیب اردوان کی AKP پارٹی اپنی اکثریت سے محروم ہو گئی تھی۔ انتخابی مہم کے دوران سیکیورٹی اور جمہوریت کے بارے میں خدشات غالب رہے۔ استنبول سے ڈورین جونز کی رپورٹ کے مطابق استنبول کے کیڈیکوئے ضلع میں پولنگ اسٹیشن کھلنے کے بعد ووٹنگ تیزی سے جاری رہی۔ یہاں اس شخص کا خیال ہے کہ جمہوریت کا مستقبل داؤ پر لگا ہے۔
If AKP wins again, I think it's over for us. Because this looks like our last chance. I don't know. That's how I feel, actually. This Erdogan's going to take over everything. It's going to be the only one dictator who runs the country.
ترکی کے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر AKP دوبارہ جیت جاتی ہے تو پھر ہمارے سامنے کچھ اور نہیں رہتا، کیونکہ یہ ہمارے لیے آخری موقع معلوم ہوتا ہے۔ میرا خیال یہی ہے، کیونکہ اردوان ہر چیز پر کنٹرول کرتے جا رہے ہیں اور ایک عامر بنتے جا رہے ہیں جو ملک کا انتظام چلا رہا ہے۔ حزب اختلاف کی تمام جماعتیں صدر رجب طیب اردوان اور ان کی جماعت AKP پارٹی کو آمریت میں اضافے کے لیے مردے الزام ٹھہراتی ہیں۔ اس انتخاب سے پہلے مخالفت اور پریس کی آزادی پر قانونی طور سے کارروائی کی جاتی رہی۔ ووٹنگ سے چند روز پہلے صدر کے ناقدین میں سے ایک آخری میڈیا نیٹ ورک کو بھی عدالت نے دہشت گردی کے الزامات پر بند کر دیا تھا، لیکن صدر کی AKP جماعت سیکیورٹی کی صورتحال کو اپنا آلہ بنا رہی ہے اور حکومت کے لیے مضبوط اختیارات کی طاقت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ جون کے انتخابات کے بعد کرد باغیوں کی لڑائی پھر سے شروع ہو گئی، اور گزشتہ ماہ داعش کو ترکی میں بدترین دہشت گرد حملے کے لیے مردے الزام ٹھہرایا گیا، لیکن حزب مخالف صدر اور ان کی جماعت AKP پارٹی کی پالیسیوں کو تشدد کے لیے ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ مبصرین خبردار کرتے ہیں کہ انتخاب کی وجہ سے تقسیم بڑھتی جا رہی ہے، لیکن تمام فریق اس نقطے پر متفق معلوم ہوتے ہیں کہ حالات اس حد تک پہلے کبھی خراب نہیں تھے اور موجودہ چیلنج کھڑے ہیں۔ پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ اتوار کے روز ہونے والے انتخاب میں ٹرن آؤٹ ریکارڈ حد تک زیادہ ہوگا اور اس کی شرح 90% تک ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے ایک ریلی کے موقع پر اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن قائم کرنے کی درخواست کی ہے۔ یہ ریلی ایک ایسے شخص کے لیے نکالی گئی جس نے امن کے لیے جان دے دی، وہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن تھے۔ صدر اوباما نے تل ابیب میں رابن کی زندگی کو خراج عقیدت پیش کرنے والے ہزاروں اسرائیلیوں سے ایک ویڈیو رابطے پر خطاب کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہتے ہیں کہ وہ شام کے بارے میں بین الاقوامی مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس بات چیت کو محض اس لیے تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ صدر بشار الاسد کا مستقبل کیا ہوگا۔ بان کی مون نے کہا کہ اس بات سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ ویانا میں جمعے کے روز ہونے والے مذاکرات کے شرکا کے درمیان کلیدی امور پر باہمی افہام و تفہیم ہوا، جس میں شام میں ہونے والی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سفارتکاری میں اضافے پر اتفاق کر لیا گیا۔ 17 ملکوں کے نمائندوں نے اتفاق کیا کہ اسد حکومت اور شام میں حزب اختلاف کے درمیان فائر بندی اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں جمہوری انتخابات کی منصوبہ بندی ہو، جبکہ دہشت گرد گروپوں کے خلاف لڑائی جاری رکھی جائے، لیکن بشار الاسد کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسد خون ریزی کا باعث بنے ہیں، اور کوئی بھی لیڈر جو اپنے عوام کے خلاف بم اور کیمیاوی ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ شام کے مستقبل کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب اور ترکی بھی بشار الاسد کی اقتدار سے علیحدگی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ روس اور ایران اسد کے بڑے حلیف ہیں اور شام میں لڑائی میں براہ راست ملوث بھی ہیں، جو اسد کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ ویانا میں ہونے والے مذاکرات میں شام کی حکومت یا حزب اختلاف کا کوئی نمائندہ شامل نہیں تھا۔ اسی دوران امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شام میں خصوصی فوجی بھیجنے سے متعلق صدر اوباما کے فیصلے کی بنیاد داعش عسکریت پسندوں سے مقابلہ کرنا ہے، اور اس سے یہ مراد نہیں کہ امریکہ شام کی خانہ جنگی میں داخل ہو رہا ہے۔ کیری نے کہا کہ امریکہ کی پالیسی واضح ہے کہ انتہا پسندوں کو شکست دی جائے۔ انہوں نے شام میں امریکہ کی مزید موجودگی کے امکان کو رد نہیں کہا، لیکن یہ کہا کہ وہ مستقبل کی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے قدیم شاہراہ ریشم پر واقع شہر سمرقند میں ازبکستان کے صدر اسلام کریموف سے ملاقات کی ہے۔ وسطی ایشیا کے 5 ملکوں کے سفارتی دورے میں یہ ان کا دوسرا دن ہے۔ 77 سالہ مطلق العنان ازبک صدر 1990 سے برسر اقتدار ہیں۔ دونوں لیڈروں نے وسطی ایشیا کے 5 ملکوں قزاقستان، کرگزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے سفارتی اجلاس سے ہٹ کر ملاقات کی۔ کیری کے دورے کا آغاز کرگزستان سے ہوا تھا۔ امریکی عہدیدار کیری کے اس دورے کو ایک ایسے وقت پر وسطی ایشیائی ملکوں کے ساتھ امریکی تعلقات کی اہمیت کی یقین دہانی کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ امریکہ روس تعلقات میں کشیدگی کم ہو رہی ہے، لیکن جان کیری پر دباؤ ہے کہ وہ وسطی ایشیائی ملکوں کے نقائص پر بات کریں۔ امریکہ میں انسانی حقوق کے علم بردار ملک ہیومن رائٹس واچ نے کیری پر زور دیا کہ وہ ان ملکوں کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر اپنی تشویش کا اظہار کریں۔ گروپ نے کیری سے کہا کہ وہ غلط طور پر قید کیے گئے افراد کی گرفتاری، رہائی، ایزا رسانی کے اختتام اور انسانی حقوق کی پاسداری کے عہد پر زور دیں۔ اور صحافیوں کے تحفظ کے علمبردار کمیٹی نے جان کیری سے کہا کہ وہ ان ملکوں کی توجہ جیل بند صحافیوں کی طرف دلائیں جنہیں سیاسی وجوہات پر قید کیا گیا۔ سی پی جی کا کہنا ہے کہ مشاہدے اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سوویت دور کے بعد وسطی ایشیا میں میڈیا کی آزادی بتدریج بدتر ہوتی چلی گئی۔ روس اور مصر کے تفتیش کار ہفتے کو مصری علاقے جزیرہ نما سینائے میں گر کر تباہ ہونے والے روسی مسافر بردار طیارے کے واقعے کی تحقیقات میں مصروف ہیں۔ جہاز پر 224 افراد سوار تھے اور اس نے شرم الشیخ سے روسی شہر سینٹ پیٹرزبرگ کے لیے اڑان بھری تھی، لیکن 23 منٹ بعد ہی اس کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا۔ طیارے پر سوار کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچا، اور اتوار کی صبح تک 129 لاشیں بازیاب کی جا چکی ہیں۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن سے سنیے۔
طیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے تقریباً تمام مسافروں کا تعلق روس سے تھا، جو مصر کے تفریحی مقام شرم الشیخ سے سینٹ پیٹرزبرگ واپس جا رہے تھے۔ 3 مسافر یوکرین سے تعلق رکھتے تھے۔ سینٹ پیٹرزبرگ کے ایک شہری لیوبوف کے الفاظ ہیں کہ میرے پاس ان تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے صرف تعزیتی الفاظ ہیں جنہوں نے اس حادثے میں اپنے بچے، بیٹے، مائیں، بیویاں کھو دی ہیں۔ یہ بہت خوفناک حادثہ تھا۔ اب تک 129 ناشیں نکال کر قاہرہ پہنچا دی گئی ہیں۔ 2 مسافروں کے عزیز و اقارب مترجم کے ذریعے بات کر رہے ہیں۔ ہم فورینزک ماہرین کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ڈی این اے کے نمونے لیں۔ اس وقت تک ہمارے پاس کچھ معلومات نہیں ہیں۔ حکام کو امید ہے کہ جہاز کا بلیک باکس ملنے کے بعد حادثے کی وجہ معلوم ہو سکے گی۔ بلیک باکس وہ آلہ ہوتا ہے جس میں دوران سفر اعلانات سمیت تمام لمحے ریکار�ڈ ہو جاتے ہیں۔ ایئر بس A321 ایک چارٹرڈ فلائٹ تھی، اور یہ طیارہ میٹرو جیٹ نامی ایک چھوٹی سی ایئر لائن کی ملکیت تھا۔ شرم الشیخ مصر سے اڑان بھرنے کے 23 منٹ بعد یہ طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ وکٹر بلاسکیو روس کی تحقیقاتی کمیٹی کے رکن ہیں۔ جہاں تک ٹور آپریٹرز کا سوال ہے، ان سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھ گچھ کی ہے، ان کے ہاں سے تلاشی بھی لی گئی ہے، اور کچھ چیزیں کنٹرول میں بھی لی گئی ہیں۔ مصر کے سول ایویشن کے ادارے کے سربراہ حسام کمال نے کہا ہے کہ فلائٹ سے پہلے حفاظتی انتظامات میں کوئی خلل نظر نہیں آیا تھا۔ ان کے بقول پائلٹ نے بھی جہاز کے ریڈار سے غائب ہونے سے پہلے کوئی انتباہی پیغام نہیں بھیجا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا، چین اور جاپان کے لیڈروں نے 2012 کے بعد پہلے سیفری کی سربراہ اجلاس کا انعقاد کیا اور اپنے طویل عرصے سے موجود تنازعات کو پس پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ جنوبی کوریا کی صدر نے کہا کہ آج کے سربراہ اجلاس کے ذریعے امید ہے کہ سیفری کی تعاون کو معمول کے مطابق بحال کیا جا سکے گا، اپنی رکاوٹوں اور چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اکٹھے مل کر کام کیا جا سکے گا اور شمال مشرقی ایشیا میں امن و امان اور تعاون کی تشکیل ہو سکے گی۔ جنوبی کوریا کی صدر نے جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبی اور چین کے وزیر اعظم کی میزبانی کے ایک روزہ اجلاس سے توقع ہے کہ بات چیت کا محور سیفری کی آزاد تجارتی سمجھوتا ہوگا۔ یہ بھی توقع ہے کہ تینوں لیڈر شمالی کوریا کی جوہری تخفیف اسلحہ مذاکرات کو بحال کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے جو عرصے سے معطل چلے آ رہے تھے۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کر دے۔ وزیر دفاع اس غیر فوجی علاقے کا دورہ کر رہے تھے جو دونوں کوریائی ملکوں کو الگ کرتا ہے۔ کارٹر سول سے اس غیر فوجی علاقے میں گئے اور نگران چوکی تک پہنچے جو جنوبی کوریا کے غیر فوجی علاقے کی آخری حد ہے۔ شمالی کوریا نے 5 ملکوں کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام کو 2009 میں ختم کر دیا تھا۔ کارٹر نے کہا کہ امریکہ مذاکرات سے بدستور وابستگی رکھتا ہے اور کمیونسٹ ملک پر زور دیا کہ وہ واپس بات چیت پہ لوٹ آئے۔ کارٹر اتوار کے روز سول میں امریکی جنوبی کوریا سیکیورٹی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ تلاش اور امداد کا کام کرنے والی ایک ٹیم نے اس بحری جہاز کے ملبے کا جائزہ کر لینا شروع کر دیا ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ بار بردار جہاز ایل فارو کا ہے۔ یہ بحری جہاز سمندری طوفان ہواکن کے دوران بہامس کے قریب ڈوب گیا تھا اور اس پر عملے کے 33 افراد سوار تھے۔ اس جہاز پر سوار افراد میں سے کسی کو نہیں بچایا جا سکا۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے کہا کہ حساس سونار آلات کے ساتھ ہفتے کے روز پر معلوم ہوا کہ ایک جہاز کا ملبہ موجود ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ایل فارو کا ہے۔ عہدیداروں کا خیال ہے کہ ممکن ہے جہاز کے انجن کام کرنا چھوڑ گئے ہوں اور کپتان جہاز کو طوفانی علاقے سے نہیں نکال سکا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ یورپ کا سفر اختیار کرنے والے پناہ گزینوں کے بارے میں کئی ہفتوں سے یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ وہ بحیرہ اوکینوس کو عبور کرنے کے بعد یونان اور اٹلی کے ساحلوں پر پہنچ رہے ہیں، لیکن اب پناہ گزینوں نے اس سفر کے لیے ایک متبادل راستہ دریافت کر لیا ہے اور وہ ہے روسی قطبی علاقے سے ناروے میں داخلہ۔ وائس آف امریکہ کے چارلز مینز نے حال ہی میں اس راستے پر سفر کی یہ رپورٹ ارسال کی ہے جس کا آغاز روس کے شمالی قطبی علاقے سے ہوا تھا۔ مزید تفصیلات نیلوفر مغل کی زبانی۔
ماسکو سے صبح کی پرواز کے ذریعے مسافر روسی شہر مرمنسک کے ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں، جن میں سے کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے لباس قطبی علاقے سے آنے والی سردی سے نمٹنے کے لیے ناکافی دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم سب دوزخ سے آئے ہیں۔ توماسی مشرق وسطی سے آنے والے ان پناہ گزینوں میں شامل ہیں جن کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جنہوں نے ناروے جانے کے لیے روس کا ویزا حاصل کیا تھا۔ ان میں سے کچھ پناہ گزین تشدد سے بھاگ کر آئے ہیں، دوسرے بے روزگاری کے ہاتھوں پریشان ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر قطبی راستے کا لفظ پھیلنے کے بعد ان سب نے یورپ میں اپنے لیے بہتر مستقبل کی تلاش میں روس کا رخ کیا، اگرچہ انہیں اس سفر کی صورتحال کا اندازہ نہیں ہے جو آگے پیش آنے والا ہے۔ ایک بار پھر توماسی کے الفاظ ہیں، میں نے کسی سے سنا ہے کہ ایئرپورٹ پر ایک شخص کے پاس ایک کار اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بائی سائیکل ہوتی ہے، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کے پاس لازمی طور پر سائیکل ہونی چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر سفر در حقیقت ایک حیران کن شکل اختیار کر لیتا ہے۔ روسی قانون سرحد پر پیدل چلنے سے روکتا ہے اور ناروے پناہ گزینوں کو لانے والے ڈرائیوروں پر جرمانہ لگاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سرحد عبور کرنے کا واحد راستہ سائیکل ہے۔ اس قانونی چکر نے روس کے پورے شمالی مغربی علاقے میں استعمال شدہ سائیکلوں کے کاروبار میں تیزی سے اضافہ کر دیا ہے۔ چاہے وہ کسی بھی سائز یا کسی بھی حالت میں ہو، وہ قبول ہوتی ہے۔ روسی کاروباری اسمگلروں نے منی وین اور سائیکلوں کے ساتھ پیکج ڈیل کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ ان میں سے ایک کرلل، جو مرمنسک سے سرحد تک سفر کا بندوبست کرتے ہیں، کہتے ہیں، ہم انہیں بائی سائیکل محض مفت نہیں دے سکتے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ گم نہ ہو جائیں، تاکہ سرحد تک کے سفر کے دوران کوئی ان کا استحصال نہ کرے۔ یہ شمال کی جانب 3 گھنٹے کا سفر ہے جو ویران قطبی علاقے، ٹنڈرا، روسی فوجی مراکز اور بھاری ہتھیاروں سے مسلح پڑتالی چوکیوں سے ہوتا ہوا کانکنی کے ایک قصبے نکل پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس قصبے کے واحد ہوٹل کے کمرے شامی، مصری، فلسطینی، عراقی اور دوسرے پناہ گزینوں سے بھرے ہوئے ہیں جہاں وہ رات گزارنے کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ ہوٹل سے باہر ان کی ویگنوں پر سائیکل لدے ہوئے ہیں۔ ایک پناہ گزین نبیل کا کہنا ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، میں نے یہ سائیکل $200 میں خریدا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا سائیکل ہے، محض $10 یا $20 کا، لیکن یہ $200 میں۔ نبیل کا تعلق تنزانیہ سے ہے۔ وہ پچھلے سال اپنے وطن میں سیاحوں پر دہشت گرد حملوں سے سیاحت کی سند ڈوبنے کے بعد سینٹ پیٹرزبرگ میں منتقل ہوا تھا۔ اس کا ارادہ اگلی صبح جلدی نکلنے کا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا وہ اس کا انتظام کر لے گا۔ نبیل کا کہنا ہے کہ میں ناروے جانے کی کوشش کروں گا اور پھر میں اپنا پاسپورٹ لے کر انہیں حقیقت بتا دوں گا۔ میں وہاں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، بس یہی میرا پروگرام ہے۔ ابھی تک ناروے کے حکام پناہ گزینوں کا نسبتاً خیر مقدم کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2000 پناہ گزین اس ملک میں داخل ہو چکے ہیں اور انہیں عارضی پناہ گزین کا درجہ مل گیا ہے، لیکن پناہ گزینوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ناروے والوں کی میزبانی کی حد کو امتحان میں ڈال رہی ہے۔ رونے رافیلسن سرحد سے ذرا ہی پار واقع کے ایک چھوٹے سے قصبے کے میئر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پولیس کا اندازہ ہے کہ اس سال کے آخر تک 10,000 سے زیادہ پناہ گزین یہاں آ سکتے ہیں، جس سے حقیقتاً اس علاقے کی آبادی دگنی ہو جائے گی۔ رافیلسن کو اس صورتحال میں کرملن کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔
I think it's part of the sanction that Norway has been very active and it's a kind of payback time.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ان پابندیوں کا حصہ ہے جس کے حوالے سے ناروے بہت متحرک ہے اور یہ ایک طرح سے اس کا رد عمل ہے۔ یہ ان سب پابندیوں کا رد عمل ہے جو روس پر یوکرین کی وجہ سے عائد ہوئی ہے۔ رافیلسن اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہمسایہ ملک فن لینڈ کا ذکر کرتے ہیں جس کے روس کے ساتھ گرم جوشی پر مبنی تعلقات ہیں اور اسے تارکین وطن کے اس طرح کے ریلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل۔ پہلی مرتبہ امریکی فوجی رینجر کی ٹریننگ مکمل کرنے والی دو خواتین کے متعلق حالیہ خبروں سے خواتین کو با اختیار بنانے کی کوشش کو تقویت ملی ہے۔ مقامی سطح پر بھی اسے ایک اچھی کوشش قرار دیا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک کاؤنٹی پولیس فورس بھی اس شعبے میں مزید خواتین کی شمولیت کی خواہاں ہے۔ فیئر فیکس کاؤنٹی پولیس افسر جیسیکا کین علاقے کے ہائی اسکول کی لڑکیوں کو بتا رہی ہیں کہ ان کا موٹر اسکواڈ کس طرح کام کرتا ہے۔ وہ انہیں عملی طور پر مثالیں دے کر یہ سمجھا رہی ہیں کہ کس طرح ٹریفک کو روکا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے تربیتی پروگرام ایک ہفتے کے لیے ہیں۔ ان کا اہتمام پولیس کا محکمہ کر رہا ہے اور اسے فیوچر ویمن لیڈر ان لا انفورسمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ جیسیکا کین کے الفاظ ہیں،
But I would like them to grab a full understanding of what it is to be a police officer and what is the job that we do. And second, to show
میں چاہتی ہوں کہ انہیں اس بارے میں مکمل آگاہی ہو کہ ایک پولیس افسر بننے کے لیے کیا ضروری لوازمات درکار ہوتے ہیں اور یہ کہ ہم کس طرح اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ یہ ہے پولیس افسر جیسیکا کین کے الفاظ۔
So you have to keep aware of like everything that you want to bring with you. It has to be able to fit into these two small little containers.
اس پروگرام میں 34 طلبہ نے حصہ لیا جو مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکیوں کو بھرتی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ٹیڈ آرن ڈپٹی چیف آف پولیس فار انویسٹیگیشن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹی کی 1300 ارکان پر مشتمل پولیس فورس میں صرف 13% خواتین پولیس اہلکار ہیں۔
We have a long way to go. We can do a lot better. And so we want to make sure that our high schoolers see law enforcement as a good career opportunity.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت کام باقی ہے، ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہائی اسکول کے یہ طلبہ قانون کے نفاذ کو اپنے لیے ایک بہتر موقع کے طور پر دیکھیں، خاص طور پر یہاں ان کے اپنے علاقے میں۔
All right. You guys wanna decide on the street
یہ نوجوان لڑکیاں پولیس کے روزمرہ کام کا تجربہ حاصل کر رہی ہیں، خاص طور پر پولیس گشت، دفاعی تدابیر، جسمانی تربیت، اسلحہ کی حفاظت اور جرم کی جائے وقوع کی تفتیش وغیرہ۔ انہیں قائدانہ صلاحیتوں کی اہمیت کو بھی جاننے کا موقع ملتا ہے۔ جین برنز فیئرفیکس کاؤنٹی پولیس افسر ہیں۔
The program shows to the participants that there's really no limitations in what they can do in law enforcement. I think it's important.
اس پروگرام کے ذریعے شرکا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قانون کی حفاظت اور عمل درآمد کے لیے جس حد تک جانا چاہیں جا سکتی ہیں۔ یہ ان نوجوان لڑکیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانیں کہ خواتین بھی مردوں کی طرح اچھی پولیس اہلکار بن سکتی ہیں۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1:00 تک۔
پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8:00 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کے 2 صوبوں پنجاب اور سندھ میں ہفتے کے روز ہونے والے بلدیاتی انتخاب کے پہلے مرحلے کے غیر سرکاری نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے مطابق پنجاب میں مسلم لیگ نون جبکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سبقت حاصل ہے۔ صوبے کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں، دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار ہیں۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
ہفتے کے روز پنجاب کے 12 ضلعوں میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے کل 2696 نشستوں میں سے 1106 نشستیں جیت لی ہیں، دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار ہیں جنہوں نے 955 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ حزب مخالف کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف محض 269 نشستیں حاصل کر سکی ہے۔ اگرچہ یہ بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ تھا، تاہم سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ پنجاب میں اگلے مرحلوں میں صورتحال بدلنے کا امکان بہت کم ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھاری تعداد میں آزاد امیدوار بھی امکان غالب ہے کہ حکمران جماعت ہی میں آ ملیں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے یہ نتائج اگرچہ تاحال غیر سرکاری اور غیر حتمی ہیں، لیکن پھر بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کی واضح شکست کے آئینہ دار ہیں، جبکہ یہ جماعت لاہور کے حلقے NA-122 کے ضمنی انتخاب میں حکمران جماعت کے امیدوار کا سخت مقابلہ کرنے کے بعد اس امید میں تھی کہ بلدیاتی انتخابات میں بھی اس کے نتائج مسلم لیگ نون کے نتائج کے بین بین رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے چیف آرگنائزر اور سابق گورنر پنجاب چودھری سرور نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کو تمام اضلاع سے کچھ شکایات ملی ہیں جن کا وہ جائزہ لے رہے ہیں، اور شواہد ملنے کے بعد وہ شکایات منظر عام پر لائیں گے۔ تاہم ساتھ ہی انہوں نے یہ الزام بھی دہرایا کہ ان کی جماعت کے خلاف مسلم لیگ نون تمام سرکاری اداروں کی حمایت کے ساتھ سفرا تھی۔
اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی ادارے آزاد ہو جائیں، کیونکہ ایک بات بہت کلیئر ہے، صاف ہے کہ وہی دنیا میں ممالک ترقی کرتے ہیں جن میں ادارے با اختیار ہوتے ہیں اور آزاد ہوتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی وہ وقت آئے جس میں ادارے ہمارے الیکشن میں حصہ لینے کی بجائے وہ الیکشن میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھیں اور اپنا جو ہے امپارشل جو ہے وہ رہیں۔
حکمران جماعت اس امر کی تردید کرتی ہے کہ اس نے ان انتخابات میں سرکاری مشینری کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ یہ انتخابات اگرچہ 2009 میں ہونے تھے مگر طویل التوا کے بعد ہو پائے ہیں، کیونکہ صوبائی حکومتیں بظاہر ان انتخابات پر آمادہ نہیں تھیں اور عدالت عظمیٰ کو اس سلسلے میں کئی احکامات جاری کرنا پڑے تھے۔ ان انتخابات کے انعقاد کے بارے میں معروف تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے ایک تو یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ لوکل لیول پہ نئی کونسل، منتخب کونسل آ جاتی ہیں جو لوکل معاملات کو امید یہی کی جاتی ہے کہ بہتر طور پر طے کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں تقسیم اور پولرائزیشن بھی ہمیں کافی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تیسرا، وائلنس کا ٹرینڈ ابھی موجود ہے اور نمایاں طور پر موجود ہے، اور چوتھی جو چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کو جو یہ کاؤنسلز بنیں گی ڈسٹرکٹ لیول پہ یا اس سے نیچے یا پھر میونسپل کمیٹیز جو بنیں گی ان کے پاس براہ راست جو ہے انتظامی اختیارات اور فنڈنگ کے اختیارات بڑے محدود ہیں, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ صوبائی حکومت کس قسم کے فنڈز پرووائڈ کرے گی اور وہ اس کی پرفارمنس کو ڈیٹرمن کریں گے. لہٰذا اس کونسلز کا اور پروونشل حکومت کے تعلقات کا بڑا اہمیت حاصل ہے اور وہی ڈیٹرمن کرے گی کہ یہ ان کو فنڈز کتنے ہوں گے اور پرفارم کس طرح کریں گے.
پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں بھی کوئی خاص کامیابی نہیں مل سکی ہے, اور یہاں اس جماعت کے رکن قومی اسمبلی شفقت محمود نے ڈسٹرکٹ لاہور کے لیے آرگنائزر کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
پاکستان میں خیبر پختونخوا کے ایک بزرگ قوم پرست سیاسی رہنما افضل خان المعروف خان لالہ اتوار کو اسلام آباد میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 90 سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. وہ صوبائی اسمبلی کے علاوہ قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے تھے. خیبر پختونخوا اور خصوصاً سوات میں لوگ خان لالہ کو نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے. طالبان کی شورش پسندی کے خلاف دلیرانہ موقف پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے حکومت پاکستان انہیں تمغہ شجاعت سے بھی نواز چکی ہے. پاکستان میں گزشتہ ہفتے آنے والے شدید زلزلے کے بعد حکام ہیلی کاپٹرز کے ذریعے متاثرین کو امدادی سامان پہنچا رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اتوار سے زلزلہ زدہ علاقوں میں بارش کی وجہ سے سردی میں اضافے کا خدشہ ہے جو امدادی کاروائیوں میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے. پاکستان کے جنوب مغرب میں ریلوے لائن پر نصب ایک بم پھٹنے سے اتوار کے روز کم از کم 3 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے. بلوچستان کے ضلع مستونگ میں مسافر ٹرین بم سے ٹکرانے سے یہ دھماکہ ہوا ہے. یہ ٹرین کوئٹہ سے راول پنڈی جا رہی تھی. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
بلوچستان کے ضلع مستونگ میں ایک مسافر ٹرین پر بم حملے میں 3 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں. ریلوے حکام کے مطابق اتوار کی صبح کوئٹہ سے راول پنڈی جانے والی جعفر ایکسپریس جب ضلع مستونگ کے علاقے دشت میں پہنچی تو نامعلوم افراد کی طرف سے ریلوے لائن کے ساتھ نصب کیے گئے دیسی ساختہ بم میں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے زوردار دھماکہ کیا گیا. ریلوے حکام کے مطابق دھماکے کی زد میں ریل گاڑی کی ایک بوگی آئی جس پر ریلوے کے ملازمین سوار تھے, اور مرنے والوں کا تعلق بھی اسی محکمے سے بتایا گیا ہے. زخمیوں کو کوئٹہ کے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. دھماکے سے ریل کی پٹری کو بھی نقصان پہنچا جس کی وجہ سے کچھ گھنٹوں کے لیے اس پر ریل گاڑیوں کی آمد و رفت معطل رہی, لیکن ٹریک کو مرمت کے بعد ریلوے ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا. بم ڈسپوزل حکام کے مطابق دھماکے کے لیے تقریباً 6 کلوگرام بارودی مواد استعمال کیا گیا. اس واقعے کی ذمہ داری کلدم یونائیٹڈ بلوچ لیبریشن آرمی نے قبول کی ہے. ماضی میں بھی جعفر ایکسپریس کو کلدم بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کے لوگ حملوں کا نشانہ بنا چکے ہیں. یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب صوبائی حکومت بلوچستان میں امن و امان کی بحالی اور منحرف بلوچ رہنماؤں کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوشاں ہے. تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ اس مقصد کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت کو مزید سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. سینئر صحافی انور ساجدی بلوچ نے وائس اپ امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صوبے میں بلوچ تحریکوں کے علاوہ اور بہت سے عوامل کار فرما ہیں جو سنجیدہ کوششوں کا تقاضا کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں حکومتی کوششوں سے حالات کسی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے دیرپا ہونے کی توقع ان کے نزدیک کم ہے.
گورنمنٹ نے کوئی بہت بڑا پولیٹیکل انیشیٹو نہیں لیا, کیونکہ یہ جو تحریک ہے یہ بولتے ہیں بلوچ قومی تحریک ہے, تو جب تک اس کے یعنی بنیادی فیکٹر کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا اس کے بغیر تو کوئی یعنی راستہ نہیں نکل سکتا ہے. زمین پر کوئی ایسی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں, تو لہٰذا جو ہے کوئی بہت زیادہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ حالات کوئی معمول پر آ جائیں یا بہتر ہو جائیں.
وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی حکومت صوبے کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. ستار کاکر, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے درجنوں علیحدگی پسند لیڈروں کو حراست میں لے لیا ہے. وادی کشمیر میں بڑے پیمانے پر یہ گرفتاریاں علیحدگی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی کے ملین مارچ کو ناکام بنانے کے لیے کی گئیں جو وہ سری نگر میں وزیر اعظم مودی کے جلسے کے موقع پر کرنا چاہتے تھے. صومالیہ کے عسکریت پسند گروپ الشباب نے موگادیشو کے ایک ہوٹل پر مہلک حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، جس میں کم سے کم 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں ہوٹل کا مالک بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ ہلاک ہونے والوں میں ایک فوجی کمانڈر، 2 قانون ساز اور 1 صحافی شامل تھا۔ صومالیہ کے سیکیورٹی کے وزیر عبدی رزاق عمر محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ الشباب کے 5 یا 6 حملہ آوروں نے موگادیشو میں صحافی ہوٹل پر حملے میں 2 کار بم استعمال کیے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ حکام نے کہا کہ عسکریت پسندوں نے عمارت کے داخلہ دروازے کے باہر کار بم دھماکے کیے، جس کے بعد مسلح افراد نے ہوٹل پر دھاوا بول دیا۔ یہ ہوٹل سرکاری عہدیداروں اور کاروباری زوما میں مقبول ہے۔ عینی شاہدوں نے ہوٹل کے اندر شدید فائرنگ کی آوازیں سنی۔ افریقی یونین کے فوجی اور صومالی سیکیورٹی افواج بالآخر ہوٹل پر کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اور ترکی میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ استنبول کے کاڈیکھوئے ضلع میں پولنگ اسٹیشن گزرنے کے بعد ووٹنگ کا عمل تیزی سے جاری رہا۔ حزب اختلاف کی تمام جماعتیں صدر رجب طیب اردوان اور ان کی جماعت اے کے پی پارٹی کو آمریت میں اضافے کے لیے مردے الزام ٹھہراتی ہیں، جبکہ صدر کی اے کے پی جماعت سیکیورٹی کی صورتحال کو اپنا اعلی بناتے ہوئے حکومت کے لیے مضبوط اختیارات کی طاقت کی بات کرتی ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے ایک ریلی کے موقع پر اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن قائم کرنے کی درخواست کی۔ یہ ریلی ایک ایسے شخص کے لیے نکالی گئی جس نے امن کے لیے جان دے دی، اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن تھے۔ صدر اوباما نے تل ابیب میں رابن کی زندگی کو خراج عقیدت پیش کرنے والوں ہزاروں اسرائیلیوں سے ایک ویڈیو رابطے پر خطاب بھی کیا۔ مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
مسٹر اوباما نے ایک ویڈیو کے ذریعے ان ہزاروں اسرائیلیوں سے بات کی جو ہفتے کے روز تل ابیب میں اسحاق رابن کی یاد منا رہے تھے۔ یہ تقریب ایک امن ریلی میں فلسطینیوں کے ساتھ امن کے مخالف ایک انتہا پسند یہودی کے ہاتھوں ان کے قتل کے لگ بھگ 20 سال بعد منعقد ہوئی۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا،
In these difficult days for Israelis, for Palestinians and for the region, Yitzhak's life, his dream inspire us still. What he said to the crowd that night remains true of all of you. In coming here today, you demonstrate that the people truly desire peace and oppose violence.
اسرائیلیوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے اور خطے کے لیے امن کے ان مشکل دنوں میں اسحاق کی زندگی، ان کا خواب ابھی تک ہمیں تحریک دیتا ہے۔ انہوں نے اس رات ایک ہجوم سے جو کچھ کہا تھا، آپ سب کے لیے آج بھی سچ ہے۔ آپ کی یہاں آمد اس چیز کی مظہر ہے کہ لوگ درحقیقت امن کے خواہش مند اور تشدد کے خلاف ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر براک اوباما کے۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے، جنہوں نے رابن کے ساتھ براہ راست کام کیا تھا، ہفتے کے روز تل ابیب میں خطاب کیا۔
Next step will be determined by whether you decide that Itzhak Rabin was right, that you have to share the future with your neighbors, that you have to give their children a chance too, that you have to stand for peace, that the risk for peace are not as severe as the risk of walking away from it.
اگلے قدم کا تعین آپ کے اس فیصلے سے ہوگا کہ آیا اسحاق رابن درست تھے، یہ کہ آپ کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مستقبل کو بانٹنا ہوگا، یہ کہ آپ کو ان کے بچوں کو بھی مواقع دینا ہوں گے، یہ کہ آپ کو امن کا ساتھ دینا ہوگا، یہ کہ امن کے لیے خطرات اتنے زیادہ سنگین نہیں ہیں جتنا کہ اس سے دور جانے میں ہیں۔ یہ الفاظ تھے سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے۔ امن کی یہ اپیل ایسے میں کی گئی ہے جب دونوں فریقوں کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ فلسطینی مظاہرین نے ہفتے کے روز اسرائیلی پولیس کے ساتھ تصادم کیا، جبکہ ہزاروں نے الخلیل میں ان 5 لڑکوں کے جنازوں میں شرکت کی جو اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں مبینہ طور پر اس وقت ہلاک ہوئے جب وہ یہودیوں کو چھرے گھونپ رہے تھے یا چھرے گھونپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ افواہیں کہ اسرائیلی مشرقی یروشلم کے اس مقدس مقام پر قبضہ کرنے کی منصوبہ سازی کر رہے ہیں جو مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مقدس ہے، ایک ماہ کے اس تشدد کا مرکز رہی ہیں جس میں 11 اسرائیلی اور لگ بھگ 65 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہتے ہیں کہ وہ شام کے بارے میں بین الاقوامی مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس بات چیت کو محض اس لیے تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ صدر بشار الاسد کا مستقبل کیا ہوگا۔ بان کی مون نے کہا کہ اس بات سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ ویانا میں جمعے کے روز ہونے والے مذاکرات کے شرکا کے درمیان کلیدی امور پر باہمی افہام و تفہیم ہوا، جس میں شام میں ہونے والی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سفارتکاری میں اضافے پر اتفاق کر لیا گیا۔ 17 ملکوں کے نمائندوں نے اتفاق کیا کہ اسد حکومت اور شام میں حزب اختلاف اختلاف کے درمیان فائر بندی اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں جمہوری انتخابات کی منصوبہ بندی ہو، جبکہ دہشت گرد گروپوں کے خلاف لڑائی جاری رہے، لیکن بشار الاسد کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسد خون ریزی کا باعث بنے ہیں، اور کوئی بھی لیڈر جو اپنے عوام کے خلاف بم اور کیمیابی ہتھیار استعمال کرے وہ شام کے مستقبل کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب اور ترکی بھی بشار الاسد کی اقتدار سے علیحدگی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ روس اور ایران اسد کے بڑے حلیف ہیں اور وہ شام میں لڑائی میں براہ راست ملوث بھی ہیں، جو اسد کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ ویانا میں ہونے والے مذاکرات میں شام کی حکومت یا حزب اختلاف کا کوئی نمائندہ شامل نہیں تھا۔ اسی دوران امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ شام میں خصوصی فوجی دستہ بھیجنے سے متعلق صدر اوباما کے فیصلے کی بنیاد داعش عسکریت پسندوں سے مقابلہ کرنا ہے، اور اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ امریکہ شام میں خانہ جنگی میں داخل ہو رہا ہے۔ کیری نے کہا کہ امریکہ کی پالیسی واضح ہے کہ انتہا پسندوں کو شکست دی جائے۔ انہوں نے شام میں امریکہ کی مزید موجودگی کے امکان کو رد نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ وہ مستقبل کی پیشگوئی نہیں کر سکتے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے قدیم شاہراہ ریشم پر واقع شہر سمرقند میں ازبکستان کے صدر اسلام کریموف سے ملاقات کی۔ وسطی ایشیا کے پانچ ملکوں کے سفارتی دورے میں یہ ان کا دوسرا دن ہے۔ 77 سالہ مطلق العنان ازبک صدر 1990 سے برسر اقتدار ہیں۔ دونوں لیڈروں نے وسطی ایشیا کے پانچ ملکوں قزاقستان، کرگزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے سفارتی اجلاس سے ہٹ کر ملاقات کی۔ کیری کے دورے کا آغاز کرگزستان سے ہوا۔ امریکی عہدیدار کیری کے اس دورے کو ایک ایسے وقت پر وسطی شائی ملکوں کے ساتھ امریکی تعلقات کی اہمیت کی یقین دہانی کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں، جب امریکہ روس تعلقات میں کشیدگی کم ہو رہی ہے۔ لیکن جان کیری پر یہ بھی دباؤ ہے کہ وہ وسطی ایشیائی ملکوں کے نقائص پر بھی بات چیت کریں۔ امریکہ میں انسانی حقوق کے علمبردار ادارے ہیومن رائٹس واچ نے کیری پر زور دیا ہے کہ وہ ان ملکوں کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر اپنی تشویش کا اظہار کریں۔ اب گروپ نے کیری سے کہا ہے کہ وہ غلط طور پر قید کیے گئے افراد کی رہائی، ایزا رسانی کے اختتام اور انسانی حقوق کی پاسداری کے عہد پر زور دیں۔ اور صحافیوں کے تحفظ کے علمبردار کمیٹی CPJ نے جان کیری سے کہا ہے کہ وہ ان ملکوں کی توجہ جیل بند صحافیوں کی طرف دلائیں جنہیں سیاسی وجوہات پر قید رکھا گیا ہے۔ CPJ کا کہنا ہے کہ مشاہدے اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سوویت دور کے بعد وسطی ایشیا میں میڈیا کی آزادی بتدریج بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ روس اور مصر کے تفتیش کار میں ہفتے کے روز مصری علاقے جزیرہ نما سنائے میں گر کر تباہ ہونے والے روسی مسافر بردار طیارے کے واقعے کی تحقیقات میں مصروف ہیں۔ جہاز پر 224 افراد سوار تھے اور اس نے شرم الشیخ سے روسی شہر سینٹ پیٹرز برگ کے لیے اڑان بھری تھی، لیکن 23 منٹ بعد ہی اس کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا۔ طیارے پر سوار کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچا، اور اتوار کی صبح تک یہاں سے 129 ناشے نکالی جا چکی تھیں۔ روس میں اتوار کے روز یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ جہاز کے 217 مسافروں میں سے صرف ان کا تعلق یوکرین سے تھا، جبکہ باقی تمام لوگ روسی شہری تھے۔ اس میں عملے کے 7 ارکان بھی شامل ہیں۔ شدت پسند تنظیم داعش سے وابستہ ایک گروپ نے اس جہاز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن روس کے وزیر ٹرانسپورٹ میکسیم سوکولوف نے کہا کہ یہ دعویٰ درست نہیں ہو سکتا۔ حکام کے بقول اس طیارے کو روس سے پرواز کے لیے تیار کرنے والے عملے اور دیگر متعلقہ لوگوں سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ جرمنی کی فضائی کمپنی لفتانزا اور فرانس کی KLM نے کہا ہے کہ وہ حفظ ما تقدم کے طور پر سینائے کا روٹ اختیار نہیں کریں گے۔ جنوبی کوریا، چین اور جاپان کے لیڈروں نے 2012 کے بعد پہلے سہ افریقی سربراہی اجلاس کا انعقاد کیا ہے، اور اپنے طویل عرصے سے موجود تنازعات کو پس پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ جنوبی کوریا کی صدر پارک گوئن ہائی کا کہنا ہے کہ آج کے سربراہ اجلاس کے ذریعے امید کی جاتی ہے کہ ہم سہ افریقی تعاون کو معمول کے مطابق بحال کر سکیں گے، اپنی رکاوٹوں اور چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اکٹھے مل کر کام کر سکیں گے، اور شمال مشرقی ایشیا میں امن و امان اور تعاون کی تشکیل ہو سکے گی۔ جنوبی کوریا کی صدر نے جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبی اور چین کے وزیر اعظم کی میزبانی کی، اور ایک روزہ اجلاس سے توقع کی جاتی ہے کہ بات چیت کا محور سہ افریقی آزاد تجارتی سمجھوتا ہوگا۔ یہ بھی توقع ہے کہ تینوں لیڈر شمالی کوریا کے جوہری تخفیف اسلحہ مذاکرات کو بحال کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے، جو عرصے سے معطل چلے آ رہے ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کر دے. وزیر دفاع اس غیر فوجی علاقے کا دورہ کر رہے تھے جو دونوں کوریائی ملکوں کو الگ کرتا ہے. کارٹر سول سے اس غیر فوجی علاقے میں گئے اور نگران چوکی تک پہنچے جو جنوبی کوریا کے غیر فوجی علاقے کی آخری حد ہے. شمالی کوریا نے 5 ملکوں کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات کو 2009 میں ختم کر دیا تھا. کارٹر کہتے ہیں کہ امریکہ مذاکرات سے بدستور وابستہ ہے اور کیمن اس ملک پر زور دیا کہ وہ واپس بات چیت میں لوٹ آئے. کارٹر اتوار کے روز سول میں امریکی جنوبی کوریا سیکیورٹی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. اور امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ تلاش اور امداد کا کام کرنے والی ایک ٹیم اس بحری جہاز کے ملبے کا جائزہ شروع کر سکتی ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ بار بردار جہاز الفارو کا ہے. یہ بحری جہاز سمندری طوفان ہوائیکن کے دوران بہاماس کے قریب ڈوب گیا تھا اور اس پر حملے کے 33 افراد سوار تھے. اس جہاز پر سوار افراد میں سے کسی کو بچایا نہیں جا سکا. نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے کہا ہے کہ حساس سونر آلات کے ساتھ ہفتے کے روز اس بات کا پتہ چلایا گیا تھا کہ یہ جہاز کا ملبہ موجود ہے جس کے بارے میں خیال یہی ہے کہ وہ الفارو کا ہے. عہدیداروں کا خیال ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ جہاز کے انجن اس وقت کام کرنا چھوڑ گئے ہوں جس کی وجہ سے کپتان جہاز کو طوفانی علاقے سے باہر نہیں نکال سکا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن بھی اب ختم ہوتا ہے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اور آئیے پروگرام کے آخر میں اب آپ کو پروگرام سنواتے ہیں فکر و فن. پاکستان کے مقبول ترین گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی سے ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے اپنے پروگرام میں ایک بات چیت کی تھی, اسی بات چیت سے اقتباسات آپ کے لیے پیش ہیں.
کمیز تیری کالی نسونے پنوالی نبھاوے بسے تو بلے اسا کرڑی نہیں رہتے تینو لے کے جانا ہے میاں والی کمیز بالو بتی اوے ماہی سپو مارو سنگلانا نی پتل بنا یہی سونا بن سایا مولانا.
السلام علیکم عطا اللہ خان صاحب.
جی وعلیکم السلام شہناز, کیسی ہیں آپ؟
میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ اس وقت ایک پروگرام بھی کر رہے تھے, اس کے بیچ میں سے آپ نے وقت نکالا, تو وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اتنا محبوب بنایا سننے والوں کا؟
میں سمجھتا ہوں شہناز, یہ میرے سننے والوں کی محبت ہے. اللہ جل شانہ کی کرم نوازی ہے کہ اتنی دیر سے مجھے سن رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. سندھ کی محبت ہے کہ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں, اللہ ان سب کو سلامت رکھے.
آپ نے کیسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں موسیقی کچھ بہت زیادہ ویلکم نہیں تھی, تو بلکہ آپ کو دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا؟
میں شہناز سائبل پٹھان ہوں اور ہمارے یہاں آج سے 40 سال پہلے, آج بھی وہاں گانا بہت مایوس سمجھے جاتا ہے, 40 سال پہلے تو تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا. تو لیکن مجھے قدرتی طور پہ میرے اندر اللہ نے جو ٹیلنٹ دیا تھا اور مجھے شوق اور عشق کی حد تک, جنون کی حد تک گانے سے رغبت تھی, تو میں نے اس پورے سسٹم کے خلاف بغاوت کی اور میں یہاں تک آ گیا.
غلطے بے وس درد مداں کو ہم چنتے شام صبح وہ دلڑی لٹی سجن کتے موڑ مہار تے آ وطن
مگر اجازت ملی گھر میں رہ کے گانے کی؟
باقاعدہ میں نے میری کوشش تھی, میری مجھے شوق بھی تھا کہ میں باقاعدہ گانا سیکھوں, لیکن میری بدقسمت تھی کہ میرے حالات نے مجھے گانا سکھانے نہیں دیا, بس فطرت میں جو کچھ دیا وہی کچھ میں لوگوں کو سنا رہا ہوں.
ویسے آپ کے کوئی, جیسا آپ نے کہا کہ کوئی استاد آپ کو نہیں مل سکے, لیکن کوئی اس زمانے بچوں نے فلمی گیت گاتے پھرتے تھے لوگ بہت, تو کون آپ نے کس کی طرز پہ گانا شروع کیا چھوٹے تھے؟
مجھے شناخت جہاں تک یاد ہے میں پرائمری اسکول میں تھا, تو مجھے جب میرے اساتذہ نے دیکھا کہ بچے میں ٹیلنٹ ہے تو وہ مجھے صبح علامہ اقبال کا کلام ان سے سنتے تھے, قومی ترانہ سنتے تھے, اس طرح کی ایمنٹ جو ہوتے تھے ان میں میں شریک ہوتے ہوتے پھر جہاں تک پہنچ گیا.
تو وہ کون سا, مطلب کون سا سال تھا جب آپ نے باقاعدہ ایک آرٹسٹ کے طور پر سٹیج پہ یا ریڈیو یا ٹیلی ویژن, سب سے پہلے کہاں سے آغاز ہوا آپ کا؟
شناد میں نے بتایا مجھے شوق تو تھا, میں نے محنت بھی کی, ریاضت بھی کی, بڑے سفر بھی کیا, اور پھر 77 میں مجھے فیصلہ باد کی ایک کمپنی تھی, انہوں نے مجھے کہیں سنا اور انہوں نے پسند کیا, پھر انہوں نے پروفیشنل مجھے ریکارڈ کیا جو 77 اکتوبر میں ریلیز ہوا پہلا البم ادھر, ہاں ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا, دل لگایا تھا دل لگی کے لیے,
ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا, ادھر زندگی کی دلہن بنے گی. شرمٹ میں ہوگی جنازہ حسینوں کے کاندھے پہ ہوگا, میری موت پریوں کے شرمٹ میں ہوگی جنازہ حسین
عطا اللہ صاحب. کوئی جواب نہیں, کس دھوم سے میت اٹھانے کا ارمان کہ جنازہ حسینوں کے کاندھوں پہ ہوگا.
ہاں دیکھ لیں پھر,
تو بچپن سے یہ حسن پرستی شعر تھی آپ کا؟
ہاں دیکھ لیں, سوچ اور خواب دیکھنے میں کیا مزائق ہے. دل لگایا تھا دل لگی کے لیے بن گیا روز زندگی کے لیے, دل لگا تھا دل لگی کے لیے,
دل لگانے کی ہم کو ملی یہ صدا,
کوئی اپنا بنا کے دلا دے گیا
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے اردو voa.com پر آئیے دن بھر کی اہم شہ سرخیاں تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا وہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ اور یہ پروگرام آج آپ کے لیے قمر عباس جعفری پیش کریں گے اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھی میرے ساتھ پروڈیوسر ارسلان شریف اور انجینئر جونا کامنگز بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اس وعدے کے ساتھ کہ ابھی پروگرام جہاں رنگ کے بعد نیوز شو میں آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی تو ہماری نشریات سنتے رہیے ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں اپنے پروگرام آپ تک پہنچا سکیں اب بہجت کو اجازت اللہ حافظ